एक आइडियल समाज के कयाम के लिए जिसमें लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ तफरीका जुल्म व सितम हसद कीना नफरत का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी न पाया जाता हो, एक ऐसे समाज की तशकील हर इंसान की आरजू है, हर इंसान की ख्वाहिश है। ये समाज किस तरह से तशकील पा सकता है? इस समाज को तशकील देने के लिए कुछ बुनियादी चीजों पर तवज्जो करना जरूरी है और उन चीजों के हुसूल के लिए दो ताकतें बहुत अहम हैं। जब तक वो दो ताकतें हमारे पास न होंगी, हम उन चीजों को हासिल नहीं कर सकते, उन बुनियादों को कायम नहीं कर सकते। इमाम खुदा की बारगाह में समाज को अदल इंसाफ से लबरेज समाज बनाने के लिए दुआ करते हैं कि पालने वाले हमें तौफीक दे दे कि मैं सालेहीन का लिबास पहन लूं, मुझे अलैहिस्सलाम मुझे सालेहीन के जेवर से आरास्ता होने की तौफीक दे दे, और इसी तरह वह अलबिसनी जीनतल मुत्तकीन, मुत्तकीन की जीनत से मुझे आरास्ता होने की तौफीक इनायत फरमा दे। जब तक इंसान सालेह न बनेगा, जब तक इंसान खुद ये जो है मुत्तकी न बनेगा, उस वक्त तक अपने समाज में अदल इंसाफ को कायम नहीं कर सकता, उस वक्त तक इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, उस वक्त इंसान जंग की भड़कती हुई आग को खामोश नहीं कर सकता, उस वक्त इंसान जुदाइयों को इत्तेहाद में तब्दील नहीं कर सकता। अगर हम ये चाहते हैं कि जुदा हुए लोगों को जो है मिला दें, अगर हम ये चाहते हैं कि इख्तलाफ और जंग की जो आग हमारे समाज में जो है भड़क रही है उसे हम खामोश कर दें, इन सब के लिए पहले हमें सालेह और मुत्तकी बनना पड़ेगा। कल मैंने सालेहीन के सिलसिले में कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि अरबी जबान में सलाह का माना क्या है और कुरान ने किस माना में सलाह सालेह और सालेहीन का इस्तेमाल किया है। सलाह का माना कभी कुरान मजीद ने ये जो है फसाद के मुकाबले में बयान किया है सलाह को, कभी कुरान मजीद ने ये जो है गुनाह के मुकाबले में सलाह को बयान किया है, और अमल सालेह का क्या माना है कुरान में, कल ये बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं। सालेह की जमा है सालेहीन, जो अमल सालेह बजा लाए वो सालेह, लेकिन कुरान मजीद में सालेह का एक और माना बयान किया गया है, जो अमल सालेह बजा लाए वो सालेह तो है ही, यानी सालेह बनने के लिए अमल सालेह का बजा लाना जरूरी है, काफी नहीं है। मुमकिन है एक इंसान अमल सालेह बजा लाए लेकिन उसके बावजूद वो सालेह ना कहला सके, इस लिहाज से तो सालेह कहा जा सकता है, लेकिन कुरान मजीद में सालेह की एक और लफ्ज इस्तेमाल हुई है। चुनांचे सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 में इरशाद होता है कि वल्लकद कतबना फिज़्ज़ुबूर मिन बादा ज़िक्र, हमने ज़ुबूर में जिक्र के बाद, अब ज़ुबूर से क्या मुराद है, जिक्र से क्या मुराद है, अभी अर्ज करूंगा। ज़ुबूर में जिक्र के बाद हमने ये लिख दिया है कि अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, जमीन की विरासत, विरासत से क्या मुराद है, अभी से अर्ज करूंगा, जमीन की विरासत सालिहीन को मिलेगी। ये साले कौन से साले हैं? ये साले क्या वो साले हैं जो अमल साले अंजाम दिया करते हैं? नहीं, ये सालेहीन का मरहला उस अमल साले से थोड़ा सा ऊंचा है, यानी अमल साले का अंजाम देना इन सालेहीन के लिए जरूरी है, काफी नहीं है। खूब एक इंसान कोई गुनाह नहीं करता अपनी जिंदगी में, जो काम करता है अल्लाह के लिए करता है, मगर उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास तदबीर नहीं है, उसके पास ये जो है सूझबूझ नहीं है। सालेहीन का जो माना यहां मुराद है, उस सालेहीन में ये इंसान शामिल नहीं है। अल्लाह कहता है कि जमीन की विरासत हम सालेहीन को देंगे। कौन से सालेहीन हैं? जो गुनाह नहीं करते हैं, जो अपनी जिंदगी में हर अमल जो काम भी करते हैं अल्लाह की खुशनूदी के लिए करते हैं, उसके अलावा نظام حکومت چلانے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے, جس علم کی ضرورت ہے, جس قابلیت کی ضرورت ہے, جس تدبیر کی ضرورت ہے, وہ تدبیر بھی ان کے پاس پائی جاتی ہے. گناہ نہیں کرتے ہیں, عمل سارے کا سارا اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس کے علاوہ یہ دولت علم سے بھی مالا مال ہیں, یہ سوجھ بوجھ والے بھی ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں, یہ اتحاد و یکجہتی کی فضا کو بھی قائم رکھتے ہیں, یہ ہیں صالحین. تو صالح کے مختلف یہ جو ہیں مراحل ہیں. ایک مرحلہ تو میں نے جو کہا کہ جو عمل صالح انجام دے وہ صالح, لیکن دوسرا معنی جو صالح کا ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے وہ درجہ ہے جو اس سے بھی برتر درجہ ہے, اس سے بالاتر درجہ ہے. چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ ایک انسان گناہ نہ کرتا ہو, ممکن ہے ایک انسان جو کام بھی اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ صرف اور صرف رضائے خدا کی خاطر کرتا ہے. ممکن ہے وہ شخص انسان جو ہے پڑھا لکھا نہ ہو, وہ ضروری تو نہیں کہ جو انسان پڑھا لکھا نہیں ہو یقیناً یہ جو ہے گنہگار بھی ہوگا. علم اس کے پاس نہیں ہے, یا انتظامی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹر وہ اچھا نہیں ہے, لیکن متقی ہے, پرہیزگار ہے, عمل صالح انجام دیتا ہے. یہاں پر جو صالح کا معنی استعمال کیا, میں صالح کے سارے معنی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ امام کا وہ جملہ سمجھ میں آ سکے کہ وحلنی بحلیت الصالحین. امام کی مراد کون سے صالحین ہیں؟ صرف گناہ نہ کرنے والے صالحین ہیں, یعنی ہم یہ جو ہے گناہ نہ کریں یہی کافی ہے, جو کام انجام دے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے یہی کافی, یہ ضروری ہے مگر یہ کافی نہیں ہے. صالحین میں شمار ہونے کے لیے اس سے قدم آگے ہمیں بڑھنا پڑے گا, ہمیں علم بھی حاصل کرنا پڑے گا, ہمیں سوچ بوجھ سے بھی کام لینا پڑے گا, ہمیں اپنی عقل و خرد کو بھی کام میں لانا پڑے گا, ہمیں سماج کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی کوشش بھی کرنا پڑے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ, ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں. یہ جو ہے زبور سے کیا مراد ہے؟ زبور کا نام عام طور سے جب آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً جناب داؤد والی کتاب آ جاتی ہے. نہیں, اسلامی اصطلاح میں, قرآنی زبان میں زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں. صاحب تفسیر یہ جو ہے مجموع البیان جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں, تمام آسمانی کتابوں میں ہم نے یہ قانون لکھ دیا ہے. یہ قانون خدا کی طرف سے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر, اور آسمانی کتابوں سے پہلے بھی ایک جگہ ہم نے لکھا ہے, ہم نے یہ جو ہے زبور میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے, یہ جو ہے بعد الذکر, من بعد الذکر, ذکر کے بعد. یہ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر کیا چیز جو آسمانی کتابوں سے بھی پہلے ہے؟ یعنی توریت و انجیل و زبور و قرآن سے پہلے بھی یہ چیز ہے جہاں خدا نے لکھا ہے. ذکر سے مراد ہے لوح محفوظ, ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے جہاں پر تمام تشریعی اور تکوینی قوانین لکھ دیے گئے ہیں. توریت, انجیل, زبور اور قرآن میں فقط تشریعی قوانین ہیں, تکوینی قوانین نہیں ہے. کائنات کیسے چلے گی, سورج کے چلنے کی رفتار کیا ہے, نظام کیا ہے اس کا, یہ جو ہے سسٹم کیا ہے کائنات کے چلنے کا, یہ چیزیں ان کتابوں میں نہیں ہیں. وہ کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ میں تشریعی قوانین بھی ہیں اور تکوینی قوانین بھی ہیں. ہم نے تشریعی کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے, قرآن, زبور, توریت, انجیل, ان میں بھی لکھ دیا ہے ہم نے, اور لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ یعنی خدا کا ایک ثابت قانون ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. لا يتغیر قانون ہے, تبدیل نہ ہونے والا خدا کا قانون ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ زمین کی وراثت, زمین کا اقتدار, زمین کی حکومت کن کے لیے ہے؟ زمین کی حکومت ان کے لیے ہے جو ہمارے صالح بندے ہیں. صالحین کے لیے حکومت ہے. صالحین میں کون آگئے؟ صالحین میں وہ آگئے جو گناہ نہیں کرتے ہیں, صالحین میں وہ ہیں جو اہل تقویٰ ہیں, صالحین میں وہ ہیں جن کا ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے, صالحین میں وہ ہیں کہ ان تمام صفات کے علاوہ ان کے اندر علم بھی پایا جاتا ہے, تدبیر بھی پائی جاتی ہے, سوچ بوجھ بھی ان کے پاس ہے, انتظامی صلاحیت بھی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی انہیں آتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جائیں گی تب وہ صالح بنیں گے. اگر ہم وراثت زمین کے خواہش مند اور دعوے دار ہیں تو ہمیں یہ چیز اسی وقت میسر آ سکتی ہے جب یہ ساری باتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں. علم ہم حاصل نہیں کریں گے, سوچ بوجھ سے ہم اپنے کو دور رکھیں گے, ٹیکنالوجی کے ہم قریب نہیں جائیں گے, اور آرزو یہ ہے کہ دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے. دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں اسی وقت آئے گی جب ہمارا شمار صالحین میں. البتہ اللہ نے کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ یہ کائنات انسان کے ہاتھ میں جو ہے موم کے مانند ہے. جا بجا قرآن مجید میں خدا بند عالم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا کا ارادہ, خدا کی مشیت یہ ہے کہ انسان اس کائنات کا حاکم ہو. یہ کائنات پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہو. جا بجا قرآن مجید میں چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں اگر اٹھا کر کے دیکھیں وہاں بھی موجود ہے کہ ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا. اللہ وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا, پیدا ہمیں, ہم یہیں سے ہوئے ہیں. انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا, لیکن اللہ نے تمہیں اس زمین کو آباد کرنے کی طاقت عطا کی ہے. دیکھیے کائنات میں تنہا جاندار ہم نہیں ہیں, اس کرہ ارض پر بھی پیڑ پودوں میں بھی جو ہے وہ جان پائی جاتی ہے, ان میں بھی حیات ہے, جانوروں میں بھی جان پائی جاتی ہے. تو واحد جاندار اس کائنات کی صرف ہم نہیں ہیں, حیوان بھی جاندار ہے, پیڑ پودے بھی جان رکھتے ہیں, انسان بھی جاندار ہے. ان جانداروں میں واحد مخلوق جسے اللہ نے صلاحیت دی ہے زمین کو آباد کرنے کی وہ انسان ہے. هو الذی انشاکم من الارض, اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے, واستعمرکم فیہا, اور تمہیں اللہ نے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے. یا سورہ یہ جو ہے بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. تمام چیزیں, تمام نعمتیں اللہ نے کس کے لیے پیدا, کس کی خادم ہیں, ساری چیزیں انسان کی خدمت گزار ہیں, انسان کی خادم ہیں, انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا. یا سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ, کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ نے سب تمہارے قبضے قدرت میں دے دیا ہے, سب تمہارے اختیار میں دے دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارَ, یہ دریا, یہ ندیاں, یہ نہریں ہم نے سب تمہارے قابو, تم اگر چاہو تو اس کو اپنے قابو میں لے سکتے ہو, صلاحیت ہم نے تمہیں دے دی ہے. اللہ نے صلاحیت دیا ہے, پروان چڑھانا ہمارا کام, ہم چاہیں تو ندیوں کے آگے ڈیم بنا کر کے ان کو اپنے قابو میں لے کر کے جس طرح سے چاہیں ان کو استعمال کریں, یہ جو ہے بجلی کے لیے ان کو استعمال کریں, یا یہ جو ہے سچائی کے لیے ان کو استعمال کریں, جہاں جہاں تک ہمارا دل چاہے پانی کو لے جائیں, اپنی مرضی کے مطابق لے جائیں. یہ اختیار ہمیں دیا ہے, یہ صلاحیت ہمارے اندر ہے. اب اگر ہم اس صلاحیت کو پروان نہ چڑھائیں, یہی پانی جو ہمارے قابو میں تھا ہم اس کے قابو میں چلے جاتے ہیں, سخر لکم الانہار, ہم نے یہ نہریں, یہ ندیاں تمہارے قابو میں دیے تھے, تمہیں اس کے آگے بے قابو اور جو ہے بے بس نہیں بنایا تھا, لیکن ہم نے سب کچھ تمہیں صلاحیت کی شکل میں دیا ہے. صلاحیت کو پروان چڑھانا, اس سے کام لینا تمہارا کام, دسترخوان بچھا دیا ہم نے, کھانا تو آپ کا کام ہے, ہاتھ آپ بڑھائیں, اب آپ کے منہ میں کوئی لقمہ نہیں ڈالے گا, کیونکہ اللہ نے آپ کو با اختیار بنایا ہے, مجبور نہیں بنایا, مجبور بنایا ہوتا تو یہ کام بھی خدا کر دیتا. مختصر یہ کہ اللہ نے کائنات کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ ساری کائنات پر مشیت خدا یہی ہے, ارادہ خدا یہی ہے کہ انسان حکومت کرے, انسان کے قبضے میں, مطلب کون سے, کون انسان, الصالحین. مسخر ہے زمین, کس کے قبضے میں ہے زمین, صالحین کے قبضے میں ہے. جب انسان کا شمار صالحین میں ہو جائے گا تو اسے یہ اختیار ہو جائے گا کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے, डूबते हुए सूरज को अगर पलटा दे तो ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्यों कहेगा ताज्जुब भाई। सखरा ना कौन, तुम्हारे काबू में, हमारे काबू, गाड़ी हमारे काबू में है, वापस ले जाए, पीछे जाए, आगे बढ़े, दाएं मोड़े, बाएं, जिधर जाए जिस रफ्तार से चाहे ले जाए, हमारे काबू में है वो। तो खुदाबंद आलम की मशीयत ये है कि ये सारी चीजें हमारे कब्जे में हो। सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती हैं। मैंने अर्ज किया ना कि सब चीजें जो है वो सलाहियत की शक्ल में है, इरादे खुदा जो है, मशीयत खुदा कि इंसान हुकूमत करे, इंसान हाकिम हो इस कायनात के ऊपर, ये मशीयत अल्लाह ने सलाहियत की शक्ल में हमें दी है, यानी हम इस काबिल हैं, हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती, फौरन तो किसी की सलाहियत परवान नहीं चढ़ जाती ना, रफ्ता रफ्ता सलाहियतें परवान चढ़ती हैं, रफ्ता रफ्ता जब सलाहियतें परवान चढ़ेंगी तो हुकूमत भी, जमीन पर इख्तदार भी, इंसान के काबू में यह जमीन भी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। एक जमाना था जब इंसान के काबू में कुछ भी नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने काबू करना शुरू किया। एक जमाना था कि कोई भी नदी कोई भी नहर हमारे काबू में नहीं थी, लेकिन अब बहुत सी नदियां बहुत सी नहरें हमारे काबू में आ चुकी हैं। तो जैसे जैसे सलाहियतें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे सलाहियतें हमारी परवान चढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हुकूमत भी हमारे अख्तियार में आती जाएगी। पर जब हम सालेहीन में जितना सालेहीन से करीब होते जाएंगे, उतने ही इस्तेहकाक हुकूमत हमारा रूए अर्श के ऊपर बढ़ता जाएगा। आप देखें, एक जमाना था जाहिल अरब पैगंबर की बेसत से पहले किस आलम में रहता था, बुतों की ये जो है पूजा किया करता था, अनपढ़ गवार नादान, वो चीजें खाया करता था, वो चीजें पिया करता था जिसे आज हम सोच भी नहीं सकते, एक दूसरे का जो है खून बहाया करता था, हर तरफ गुनाह ही गुनाह था, फिस्को ये जो है फजूर ही था। नतीजे में वो अरब जाहिल कितना कमजोर था, इतना अरब जाहिल कमजोर था कि जब अब्रहे ने हमला किया है खाने काबा के निजाम के लिए, दफा नहीं कर सका, अपना शहर छोड़कर के भाग नहीं, पर तो ये जो है मजबूर हुआ ना, ठीक है अल्लाह ने अपने घर की इबादत कर दी, अलग सी बात है उनकी तरफ से क्या रद्द अमल हुआ, वो क्या कर सके। लेकिन जब उन्हीं के दरमियान में अल्लाह ने आ हजरत को भेजा और पैगंबर इस्लाम ने आकर के उनकी सोई हुई सलाहियतों को बेदार किया, उनकी सोई हुई सलाहियतों को जगाया और उनके सलाहियतों को परवान चढ़ाया, मुख्तसर सी मुद्दत में यही कौम कितना आगे बढ़ गई। ये कौम इतना आगे बढ़ गई कि अपने जमाने के जो है सुपर पावर जो कहलाया करते थे, रोम और ईरान के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने, तकरीबन एक चौथाई दुनिया पर उनका कब्जा हो गया, एक चौथाई दुनिया पर उनका कब्जा हो गया। ये चीज कहां से आई, ये पैगंबर की 23 साल जहमतों का नतीजा था, पैगंबर की 23 साल जहमतों का नतीजा था कि सोई हुई सलाहियतों को पैगंबर ने परवान चढ़ाया, उन्हें इस काबिल बनाया कि उन्होंने अपने को जो है वो गुनाहों से दूर रखा, सालेहीन में शामिल होने के लिए तकवे से आरास्ता हुए, अमल जो करते थे वो अल्लाह के लिए अमल करते थे। जिस वक्त जंगे बद्र में आए हैं ये जो है मुसलमान लड़ने के लिए, कुरान ने उनके जज्बात को बयान किया है, तर्जमानी कर रहा कुरान उनकी ये जो है जज्बात की। आलम क्या है, मुसलमानों की तादाद कुल 313 है, 313 कुल है तादाद ये जो है मुसलमानों की, मुकाबिलों में काफिरों की तादाद 1000 से ऊपर है, मुसलमानों में 3-4 तलवारों से ज्यादा तलवार भी नहीं है, कुल 3-4 तलवारें हैं, मुकाबिल में कुफार के पास हर एक के पास तलवार भी है, नैजा भी है, तीरों कमान भी है। सवारी को अगर आप देखेंगे, सवारी के मुसलमानों के पास कुल 3 या 4 सवारियां हैं कुल, और उनके पास ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, यानी जिन चीजों के जरिए से जंग लड़ी जाती है बजाहिर उनमें से कुछ भी नहीं उनके पास है, लेकिन उन्होंने वसाइल की कमी और अफराद की कमी को बहाना बना करके मदीने में बैठना गवारा नहीं किया। तो हम क्या करें, हमारी जो जिम्मेदार, हम तो आमतौर से बहाने करते हैं ना, हम कर ही क्या सकते हैं, हालात तो आप देख ही रहे हैं, इन हालात में हमारे बस में क्या है। उन्होंने न अफराद की कमी को बहाना बनाया, अगर बहाना बनाना चाहते तो अच्छा बहाना था कि भाई 1000 का क्या मुकाबला है 313 का, बहाना बनाना चाहते तो माकूल बहाना, माकूल उधर था उनके पास कि 3 तलवारों का मुकाबला 1000 तलवारों से कहां हो सकता है। बहाना बनाना चाहते तो बहाना बना सकते थे, लेकिन हमारे पास सवारियां नहीं, कुछ नहीं, चार मुसलमान बेचारे हैं, उनको भी आगे जो है कटवा डालेंगे, बचेगा फिर कौन? चार मुसलमानों को भी नहीं, हुक्म खुदा हो गया तो अब हमें आगे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साले तो कहते ही उसे है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के हुक्म और उसकी मंशा के मुताबिक अंजाम दिया जाए। हिसाब करना हमारा काम नहीं है, खुदा और उसके रसूल का जब हुक्म आ गया, ऑर्डर हो गया कि मैदान में आओ, अब तीन पांच करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो मैदान में आ गए, किस जज्बे के तहत मैदान में आए हैं, उनको ये भी यकीन नहीं कि हम कामयाब हो जाएंगे, नहीं, ये भी यकीन नहीं कामयाब हो ही जाएंगे। उनके जज्बात जो है, जिसे कुरान ने नकल किया, एहदल हुस्नैन, हम मैदान में आ गए, हमें दो अच्छाइयों में से एक अच्छाई जो मिली जाएगी, या इस्लाम गालिब आ जाएगा, वो हार जाएंगे, शिकस्त उनकी हो जाएगी, ये भी अच्छाई, और अगर हम हार गए, हम शिकस्त खा गए, हम शहीद कर दिए गए, हम मार डाले गए, फिर भी हमारे लिए अच्छा, क्यों? ड्यूटी अंजाम दे दी हमने, जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया। लिहाजा असल चीज जो हमारे लिए अहम है वो ये देखना है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया या अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभा दिया, इसके बाद ये सोचना हमारा काम नहीं है कि हम कामयाब होंगे, नाकाम होंगे, शिकस्त होगी, फतह होगी, होगा क्या, अंजाम से हमें मतलब नहीं। हाँ, जिम्मेदारी को समझना बड़ी बहुत अहम चीज है, जिम्मेदारियों को समझना। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या, जंग है, सुलह है, अपने ख्यालात से और अपने औहाम से और अपनी ख्वाहिशों से जो है मावरा होता है, परे हट करके हमारा जाती क्या नफा नुकसान होगा, इससे बहस नहीं है। अक्सर औकात हम जब तशखीस देते हैं जिम्मेदारियों को, तो घूम फिर करके हमारा जाती नफा नुकसान आ जाता है। जाती नफा नुकसान मेयार नहीं है, मेयार ये इस वक्त खुदा हमसे क्या चाह रहा है, मशीयत परवरदगार क्या है, हुक्म परवरदगार क्या है। अगर रसूल मौजूद है तो जाहिर सी बात है तशखीस कौन देगा मसलहतों को, खुद रसूल तशखीस देंगे। हमारे समझ में तो नहीं आ रही बात, ना आया आपके समझ में, आपको अपनी राय पेश कर देने का हक है, इस्लाम ने आपको अपनी राय पेश करने से मना नहीं किया है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखें। कभी कभी मामला ये जो है खत हो जाता है कि इताअत में कहते हैं अपनी राय भी ना रखें, नहीं, राय रखने का तो हुक्म दिया है, वह शाविर हूं फिल अम्र, पैगंबर इनसे मशवरा करे, देखिए मशवरा सुनने की हद तक है, उनकी बात मानने की, वह इज़ा अज़मता, सबके सुनने के बाद जो फैसला पैगंबर ने कर लिया, फतवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करके इकदाम करें। अब सबकी जिम्मेदारी है कि हुक्म पैगंबर को माने, क्योंकि अब खुदा और पैगंबर किसी चीज का हुक्म दे दें, फिर किसी को इख्तियार नहीं रह जाता है अपना। अपनी बात आप पेश कर सकते हैं, दिल में अपनी बात रखने की जरूरत नहीं है, घुट घुट के ना जिए, बात को पेश कर दें अपनी, लेकिन बात को सिर्फ बात की हद तक पेश करें, उसके हर्फ आखिर ना समझे, हर्फ आखिर, पैगंबर अगर मौजूद है पैगंबर का हुक्म हर्फ आखिर है, पैगंबर अगर नहीं है तो पैगंबर की जगह के पकड़ इमाम जो मौजूद है, इमाम का हर्फ हर्फ आखिर है, जो इमाम ने फरमा दिया, वो चाहे पहले इमाम हो चाहे आखिरी इमाम हो, हमारे यहाँ तो सारे इमाम बराबर है, मुसावी है, हमारे यहाँ कोई इमामों में हम तरजीह नहीं देते हैं, पहले होते तो मान लेते, तीसरे की क्या माने, सारे इमाम हमारे यहाँ दर्जात के एतबार से बराबर। अगर इमाम मौजूद नहीं है, गैबत के दौर है, जमाने गैबत में जो उनके नायबीन हैं, जमाने गैबत में जो उनके नायबीन, वो अगर फैसला कर देते हैं किसी चीज का, अब उसके बाद हमारे पास ये अख्तियार नहीं रह जाता है कि, क्योंकि अब अगर हमने अनाकानी की, इसका मतलब है कि हम नफ्स के गुलाम हैं, खुदा के बंदे नहीं है, खुदा के बंदे नहीं। तो जिम्मेदारियों को पहचानना, जब जिम्मेदारियों को हमने पहचान लिया, जिम्मेदारियों को पहचान करके हम मैदान में, और जब हम जिम्मेदारियों को पहचान के मैदान में आ जाते हैं तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम चूमती है। मंजाहदा जो हमारी राह में कदम बढ़ाते हैं हम उनके लिए, पहला तो पैगंबर के आने के बाद आ हजरत ने उसी कौम को उनकी सलाहियतों को जो परवान चढ़ाया, पैगंबर ने जब सलाहियतों को परवान चढ़ाया, वही जरील कौम, वही दरी कुचली कौम जो किसी एक के मुकाबले में टिकने की थी, जिसके अंदर ताकत न थी, ना ईरान के मुकाबले में, ना रोम के मुकाबले में, ना ये जो है हबशा के मुकाबले में, ना अबरहे के मुकाबले में, कहीं एक तरह जगह वो टिकते, आपस में एक दूसरे का खून बहाते हुए खूब नजर आते हैं, एक किसी دشمن کے مقابلے میں ٹکنے کی ان کے اندر صلاحیت نہ تھی, جو غلامی کی زندگی جو ہے بسر کر رہے تھے, لیکن آن حضرت نے جب آنے کے بعد ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا, ان کا رشتہ خدا سے جوڑا, گناہوں کو ان کے درمیان سے ختم کیا, ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم کیا, اخوت اور یہ جو ہے برادری کو ان کے درمیان رائج کر دیا. اب وہی قوم تھوڑے سے عرصے میں ایک چوتھائی زمین کی مالک ہو گئی, ایک چوتھائی زمین پر اس کا اقتدار ہو گیا. لیکن آن حضرت کے انتقال کے بعد, وفات پیغمبر کے بعد, جب دوبارہ اس راستے سے قوم نے پیچھے ہٹنا شروع کیا, کیونکہ قرآن مجید نے جب یہ اقتدار دیا تھا تو اس اقتدار کی حفاظت کا انتظام بھی کیا تھا, اس کا بھی راستہ بتایا تھا کہ کیسے باقی رہ سکتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کو مکمل طور سے تیار رہنے کی کا حکم دیا گیا تھا, وَعِدُّ لَهُمَ اسْتَطَعْتُ مِنْ وَعِدُّ لَهُمَ اسْتَطَعْتُ مِنْ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ. مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ اپنے کو تیار رکھو, جو کبھی بھی دشمن تم پر حملہ کر سکتا ہے, وہ طاقتیں تم سے زمین کے یہ جو ہے وراثت کو چھین سکتی ہیں, زمین کی اقدار کو چھین سکتی ہیں, زمین کی حکومت جو اللہ نے تم جیسے صالحین کے لیے مقرر کی ہے تم سے چھینا جا سکتا ہے. اسے بچانے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے تم ہمیشہ تیار, وَعِدُّ لَهُم مِّن قُوَّةٍ, ہر طرح کی طاقت. فل اسلحے کی طاقت کی بات نہیں ہو رہی ہے, علمی طاقت تمہارے پاس ہونی چاہیے, اقتصادی طاقت تمہارے پاس ہونی چاہیے, اسلحہ تو ڈھیر تھا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. امین قوہ, ہر طرح کی قوت تمہارے پاس ہونا چاہیے, ٹیکنالوجی میں تم کسی سے پیچھے نہ رہو, علم و دانش میں تم کسی سے پیچھے نہ رہو, تدبیر میں تم کسی سے پیچھے نہ رہو, اقتصادیات تمہاری شرم کی بات ہے, کبھی بھی ہماری اقتصادیات جو ہے دنیا کی اول اقتصادیات میں کیا کہیں بھی نہیں ہے, اول تو گم سو گم, کہیں بھی چلے جائیے خبر مل جاتی ہے کہ جی چین آگے بڑھ گیا, دوسرے نمبر پہ چین آ گیا, خبر ہمارے یہاں سے آنا چاہیے تھے, ہم آگے پہلے نمبر پر آگے. وَعِدُّ لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جہاں تک ہو سکے ہر طرح کی قوت, ایسی قوت ہو کہ لوگ تمہیں نہ ڈرائیں, لوگ تم سے ڈریں. آج ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں نا, آج ہمیں خوف ہو جاتا ہے کہ ان کی بات ہم نہ مانیں گے تو وہ ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے, لہذا ان کی بات مان لو. آشنا جملہ ہے نا آپ لوگوں کے لیے. ہمارا ایک یہ جو ہے سربراہ, ہمارا ایک لیڈر جب یہ بیان دے دیتا ہے کیا کریں اگر فلاں یہ غلام, بات تو غلط تھی, وہ بات ماننا ان کی صحیح نہیں تھی, کام غلط تھا, مگر کیا کریں اگر ان کی بات نہ مانتے تو وہ ہمارے سرزمین کو کھنڈر میں تبدیل کر دیتے, ہم کے ڈر سے ہم نے بات کو مان لیا. حالات یہ نہ ہو کہ ہم ان سے ڈریں, ہم اتنے طاقتور ہوں, ایسے صالحین میں ہمارا شمار بن جائے, ایسے صالح ہم ہوں کہ وہ ہم سے ڈرے, دشمن ہمارا دوست نہ ڈرے, دوست نہ ڈرے. عدوکم, تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن تم سے ڈرے, نہ اللہ کے دوست تم سے ڈرے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, ڈراتے تو ہم بھی ہیں لوگوں کو, ہمارے یہاں بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ, کون ڈرتا ہے, اللہ والے ڈرتے ہیں ہم سے, خدا کے دوست ہم سے ڈرتے ہیں, ہمارے اپنے ہم سے ڈرنے لگتے ہیں, ہمارے بھائی بہن ہم سے, ہمارے کنبے والے, ہمارے خاندان والے ہم سے ڈرنے لگتے ہیں. نہیں, خوفزدہ انہیں نہیں کرنا ہے. تو ترہبون بھی, تمہارے پاس ایسی قوت ہو جس سے, تو ایک انتظام تو اس اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے, اس وراثت کو باقی رکھنے کے لیے, اس حکومت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کہ آپ تیار رہے ہر اعتبار سے, ہر میدان میں آپ آگے ہوں, علم کا میدان, ٹیکنالوجی کا, صرف تقوی اور گناہوں سے دوری کی بات نہیں ہو رہی ہے, ورس کیا میں نے وہ صالحین کا ایک حصہ ہے, ایک شعبہ ہے, آپ کو صالحین کہنے کا حق آپ کو اسی وقت ہے, آپ اپنے کو صالح کہہ سکتے ہیں, آپ اپنے کو گناہوں سے بھی دور رکھے ہوئے, آپ کا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے, اور دوسرے تمام مقامات میں بھی آپ صالح ہیں, لائق آپ کہے جائیں, نالائق کسی فیلڈ میں بھی آپ نالائق اگر کہے جا رہے ہیں تو آپ کا شمار صالحین میں نہیں ہو سکتا, ہر فیلڈ میں آپ کو لائق بننا ہے. ایک اہتمام تو یہ کیا, دوسرا اہتمام جو خدا نے اس امت کو ترقی کی طرف گامزن رکھنے کے لیے کیا تھا, اس طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ ساری ترقی کیوں ہوئی تھی, ایک الہی قیادت کے سائے میں تو ہوئی تھی, آن حضرت کے آنے ہی کے بعد تو اس قوم نے ترقی کی, اس کے پہلے کیا تھا, پورا پوری کوشش پورا انتظام پروردگار کی طرف سے یہ ہوا کہ ایک ہادی ایک قائد ایسا موجود رہے جس کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا, جس کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا. پیغمبر اسلام نے حکم خدا سے اپنے بعد مولائے کائنات کو معین کیا اور اتنی اہمیت دی قیادت کو کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس. اس قیادت کی اہمیت کو سمجھیں, یہ قیادت کتنا مؤثر ہے اسلامی وقار کی حفاظت کے لیے, کتنا مؤثر ہے وراثت زمین کو اپنے ہاتھوں میں باقی رکھنے کے لیے تاکہ غاصب اسے چھین نہ لے جائیں. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں, پانچ اسلام کی جو ہے بنیادیں ہیں, پانچ ستون ہیں اسلام کے, پوری عمارت اسلام اسی پر قائم ہے. اگر یہ ستون جو ہے کوئی ان میں سے ایک یہ جو ہے منہدم ہو گیا اسلام کی عمارت ڈاماڈول ہو جائے گی. بنی الاسلام علی خمس, پانچ ستون ہیں اس کے, علی الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایۃ, پانچ ستون ہیں. نماز ایک, روزہ دو, زکاۃ تین, حج چار, ولایت پانچ. ولایت کیا؟ وہی الہی قیادت, ایک ایسی قیادت, ایک ایسی یہ جو ہے لیڈرشپ جس کا تعلق خدا سے ہو, جس کا تعین خدائی اشاروں سے ہوا ہو, جس کے معیار خدا نے معین کیا ہو, پیغمبر نے ہم تک پہنچایا ہو, ائمہ نے اس کی تبیین اور توضیح کی ہو. اس کے بعد امام بڑے افسوس کے بات کہتے کہ آخر وما نودیا بشعین کما نودیا بالولایا, جتنے اہتمام سے ولایت کا اعلان کیا گیا اتنے اہتمام سے کسی اور ستون کا اعلان نہیں ہوا. نماز کا حکم آیا, 100-200 لوگوں کے بیچ میں آیا, روزے کا حکم اعلان ہوا, سننے والے کتنے تھے, حج کا حکم آیا, زکات کا حکم آیا, کسی بھی حکم میں اسلامی کو بیان کرنے کے لیے جو چار اور ستون ہیں اسلام کے, اسلام کے ستون ہیں, کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ان کو اہمیت نہ دی جائے. نماز بھی ستون اسلام ہے, روزہ بھی ستون اسلام ہے, زکات ستون اسلام, حج ستون اسلام, یہ چاروں ستون ہیں اسلام کے, پلر ہیں اسلام کے. یہ نہیں اسلام بھی نہیں ہے, دھوکہ ہے, ان کے بغیر اسلام کی عمارت ڈاماڈول ہو جائے گی, باقی نہیں بچے گی. لیکن جتنا اہتمام کیا گیا تھا پانچویں ستون کو بیان کرنے کے لیے اتنا اہتمام کہیں نہیں ہوا. ولایت کو کس طرح سے بیان کیا گیا تھا, حج سے واپس آ رہے ہیں, آخری حج پیغمبر کا, کافی اہتمام ہوا پیغمبر کا, آخری حج آخری حج آخری حج, گوشے گوشے سے مسلمان اکٹھا ہو گئے, ہر سال سے کہیں زیادہ مجمع حاجیوں کا ہو گیا, اور سارے کو ایک مرکز پہ لا کر کے آگے رہ جانے والے چلے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا, پیچھے والوں کو آنے کا انتظار کیا گیا, چل چلا کی دھوپ میں اس طرح سے پاگام شدر کا ممبر بنا کر کے اعلان کیا جاتا ہے. اور کس طرح سے اعلان ہوتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے اس کا اعلان نہ کیا, اس پانچویں پلر کا اگر اعلان نہ کیا, تو آپ نے کچھ نہیں کیا. وہ چاروں ستون بیکار ہیں, وہ چاروں ستون بیکار ہیں. جب حج کا اعلان ہوا اس میں یہ اہتمام نہیں تھا, لیکن یہ اتنا اہم پلر ہے, اتنا اہم ستون ہے. فما بلغت رسالتا, اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. اس کے اعلان ہو جانے کے بعد کہا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اس کے اعلان ہو جانے کے بعد کہتا ہے کہ ورضیت لکم الاسلام, اب ہم اسلام سے راضی ہیں. کیونکہ اگر یہ ستون ولایت نہ ہوگا تو اسلام باقی نہیں بچے گا. اگر ستون ولایت نہیں ہے پھر امام افسوس کے ساتھ کہتے ہیں اخذوا اربع, لوگوں نے چار ستون کو تو اپنا لیا, کسی شکل میں بھی ہے موجود ہے لوگوں کے درمیان, وہ ترکو ہادی, لیکن ولایت کو چھوڑ دیا لوگوں. ولایت کس معنی میں, دوستی کے معنی میں نہیں ولایت, دوستی تو سب کرے, دشمن اہل بیت کون ہے, آپ جا کر جن کو ہم دشمن اہل بیت کہتے ہیں ان سے بھی آپ جا کے پوچھیں کہ آپ اہل بیت کے دشمن ہیں, لڑنے بھرنے کو تیار ہو جائیں گے, فوراً پکڑ کے کہ آپ ہوں گے دشمن اہل بیت. میں کیوں دشمن اہل بیت ہونے لگا, ہر دشمن اہل بیت تو کوئی بھی نہیں ہے. ہوں گے اکا دکا انگلیوں پہ گننے کے قابل چند ناصبی، چند ناصبی ہوں گے، لیکن عام طور سے آپ چلے جائیں تو آپ کو اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. حتیٰ جنہیں ہم یہ جو ہے وہابی کہتے ہیں، وہ بھی جب خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں تو وہ جہاں پیغمبر کو سلوار بھیجتے ہیں وہاں پر اہل بیت اور وہی سلوار بھیجتے ہیں. آپ خطبہ جمعہ سعودی عرب کبھی بھی ریڈیو ٹی وی سے سن رہے ہیں، وہ بھی سلوار بھیجتے ہیں ان کے اوپر. تو دشمنی اہل بیت کا اظہار تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہم بھی دوستی اہل بیت قدم بھرتے ہیں، وہ بھی دوستی اہل بیت، تو پھر مشکل کہاں پر ہے؟ شیعہ غیر شیعہ کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ دوستی قدم بھرتے ہیں، اطاعت قدم بھرتی ہیں. دوست مان لیتے ہیں، وہ مولا کا مانا دوست مانتے ہیں نا، من کن تو مولا ہو فہادا علی، مولا کے وہ بھی قائل ہیں، منکر نہیں ہیں. ہم کہا تھا لیکن مانا یہ تھا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، تو ہم مانتے ہیں دوست، کہاں انکار کرتے ہیں. دوست نہیں، مولا کا معنی یہاں دوست نہیں ہے، مولا کا معنی واجب الطاعت، جو کہہ دے اس کی بات حرف آخر ہے. اگر اس کی اطاعت ہے، اس کی بات پر عمل کر رہے ہیں، تو واقعاً ہم مولا مانتے ہیں غدیر کے معنی میں. اور اگر نہیں تو سبھی طرح کو حاضری، جو مولا فرماتے ہیں کہ چار کو لے لیا، اس پانچویں کو لوگوں نے چھوڑ دیا. کون سے پانچویں کو چھوڑا؟ وہ پانچواں وہ ولایت جو حکومت کے معنی میں ہے، وہ ولایت جو ان کے اقدار اعلیٰ کو تسلیم کرنے کے معنی، وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، چھو چرا نہیں. ارے انہوں نے کل کہا تھا، اب آج کے لیے تھوڑی کہا تھا، اور کل ہوتے تو ہم یہ کام کر دیتے، اب آج کے زمانے میں تو حالات بدل نہیں. ان کا حکم جب تک وہ خود اپنے حکم کو واپس نہ لے لے، جب تک وہ خود اپنے حکم کو واپس نہ لے لیں، اس وقت تک ہمیں اس میں ترمیم کرنے کا کوئی حق موجود نہیں. سنی شیعہ دونوں ذرائع سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ البتہ، مگر اس فرق سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. انی تارکن فیکم مستقلین، کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دو چیزیں پیغمبر چھوڑ کے گئے، قرآن اور ایک اہل بیت. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہیں گے، دونوں سے تمسک رہے گا، ما تمسک تم بہما، جب تک وابستہ رہو گے، چومو گے نہیں، صرف جو قرآن کو بھی چوم کے رکھ دیتے ہیں، تو اہل بیت تو سامنے نہیں ہے، جو اہل بیت سے منسوب آثار ہیں ان کو چوم لیتے ہیں، ان کو بوسہ دے دے کر کے مطمئن ہم ہو گئے. ان کے پیغمبر نے بوسا دینے کی بات نہیں کہی ہے، چومنے کی بات نہیں کہی ہے، تعریف کرنے کی بات نہیں کہی ہے، نعرے لگانے کی بات نہیں کہی ہے، نظر نیاز کی بات نہیں کی ہے پیغمبر نے. ماں ان تمسک تم بہما، جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے، جدھر یہ جائیں ادھر تم جاؤ. وابستگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ مسجد میں جا رہے ہیں، تم یہ جو ہے سنیما ہال میں جا رہے ہو. ہاں یہ کفار سے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم کفار سے ہاتھ ملانے کے لیے. یہ مال حرام سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم مال حرام کے قریب جا رہے ہیں. یہ غیبت والی محفلوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہمارا غیبت کے بغیر کھانا حرام نہیں ہوتا. تبسک کہیں گے اسے، ما ان تمسک تم بے ہم. یہ سنی شیعہ دونوں کے یہاں ہے، متاسفانہ دونوں کے یہاں. البتہ عدم تمسک کا رنگ الگ الگ ہے، ان کا رنگ الگ ہے، ہمارا رنگ الگ ہے نا. تمسک ہمارے پاس رہ گیا، نہ تمسک ان کے پاس رہ گیا، انجام جو ہونا تھا وہ دیکھ ہی رہے ہیں. معاشرہ کتنا گر گیا پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے باوجود، خیر یہ جو ہے فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، مگر رفتار دھیمی پڑ گئی، اسلام کی رفتار جو ہے وہ دھیمی پڑ گئی. آخر کسی صاحب نے یہ جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں جنگی جہاز کو رن وے پر جب جہاز اتر رہا تھا اسے دوڑتے دیکھا، کہا کیا اسپیڈ ہے اس کی، بہت تیز رفتار سواری ہے، یہ تو ہے بڑی تیز رفتار سواری. کسی نے کہا جب ہوا میں تھا تب دیکھے ہوتے، اس وقت کیا رفتار تھی، اس رفتار کو دیکھے ہوتے. پیغمبر کے بعد جو رفتار نظر آ رہی ہے اسلام کی، وہ تو نیچے آنے والی رفتار ہے. جس وقت پرواز کر رہا تھا اسلام پیغمبر کے زمانے، اس رفتار کو اگر دیکھے ہوتے تو یہ رفتار تمہیں کچھ نظر نہ آتی، یہ رفتار کچھ نظر نہ آتی. آہستہ آہستہ پیغمبر کے بعد زوال آتا گیا، چونکہ پیغمبر جس کو اپنی جگہ پر معین کر کے گئے تھے اس کو قیادت سے ہٹا دیا گیا. مفضول کو جو ہے مقدم رکھا گیا فاضل کے اوپر، اہل کو ہٹا کر کے نا اہل کو لا کر کے جو ہے بٹھا دیا گیا. خوب انجام کیا ہوا؟ انجام ہوا کہ آہستہ 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 اس سرچشمے سے دور ہوتے ہوتے بنی امیہ اور بنی عباس کے دوران میں تو معاملہ اپنے اوج پر پہنچ گیا. وہ معاشرہ، وہ سماج جس کی بنیاد تقوی پر تھی، جس کی بنیاد طہارت نفس پر تھی، جس کی بنیاد تزکیہ نفس پر تھی، وہ سماج اتنا گر گیا، اتنا پست ہو گیا وہ سماج کہ عبد الملک ابن مروان، عبد الابن ملک مروان جب خلیفہ بنا ہے تخت خلافت پر، یعنی جو ہے مسلمانوں کی باغدور اور قیادت اس کے ہاتھ، اب یہ ہیں اسلام کے محافظ ہیں، عالم ان کا یہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں کافی اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اس بات کی فی الحال نہیں کہنا، مگر یاد دلانا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے. حاکم اسلام جو خلیفہ اسلام آج بنا بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، جس پر فرض یہ ہے کہ وہ اسلامی قوانین کی حفاظت کرے، اسلامی تعلیمات کی حفاظت کرنا اس کا سب سے پہلا فریضہ ہے اس حاکم کا. وہ حاکم کہتا کیا ہے؟ وہ حاکم کہتا ہے کہ لا یعمرنی احد بالتقوی الا ضربت عنقه، اگر کوئی شخص مجھے تقوی کی دعوت دے گا. امر بالمعروف کا ایک حصہ ہے نا تقوی کی دعوت دینا، ہمیشہ خطیب جمعہ جب آتا ہے، خطیب جمعہ خطبہ جمعہ کا ایک اہم حصہ کیا ہے؟ دعوت تقوی. یعنی اگر وہ دعوت تقوی نہ دے تو اس کا خطبہ باطل ہے، نماز باطل ہے، نماز جمعہ نہیں ہوگی، نماز جمعہ نہیں ہوگی اگر خطیب جمعہ دعوت، ہمیشہ سنا ہوگا نا یا عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، ہمیشہ یہ جملہ آپ نے ہر نماز جمعہ میں سنا ہوگا. اگر دعوت تقوی نہ دے امام خطیب جمعہ تو اس کی نماز خطبہ نہیں ہوگا، خطبے کا رکن ہے اور خطبے کے بغیر نماز جمعہ نہیں ہوتی. امر بے تقوی اسلام کا قانون ہے، حکم اسلام ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے مجھے دعوت تقوی دی میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. لا یأمرنی احد بالتقوی الا وضربت عنقه، جب بھی کوئی ہمیں تقوی کی دعوت دے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. تو ایک انتظام یہ کیا گیا تھا کہ طاقت کو فراہم کرتے رہنا. میں آج ہی پڑھ رہا تھا، مجھے ایک روایت ملی، تاریخی واقعہ ملا جو میں نے پہلے سے نہیں پڑھا تھا، کہ پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں کچھ اپنے اصحاب سے دو لوگوں کو یمن کا ایک شہر تھا، یہ جو ہے جرش، جہاں اس زمانے میں اسلحہ سازی کی صنعت اپنے اوج پہ تھی، دو لوگوں کو پیغمبر نے جرش بھیجا تھا تاکہ وہاں جا کر کے یہ جو جدید اسلحے ان کے ہاں بن رہے ہیں وہ سیکھ کر کے آئے. دو اسلحوں کا نام دیا ہوا، یہ جو دبابات اور یہ جو ہے مجانیق. دبابا آج کی عربی میں تو دبابا کہتے ہیں ٹینک کو، ایو دبابا کہا جاتا یہ جو ہے زمین پہ چلنے والی کسی بھی چیز کو، متحرک اسلحہ کوئی تھا اس زمانے میں ان کے پاس، تو تلوار اور تیر اور نیزے سے ہٹ کر کے تھا، اور منجنیق ایک طرح کی یہ جو میزائل کہہ سکتے ہیں آپ، اس زمانے کا جو بھی ٹینک رہا ہو، اس زمانے کی جو یہ جو ہے میزائل رہی ہو، یہ ٹینک اور میزائل ابھی سرزمین عرب پہ نہیں، سرزمین عرب تو یمن بھی عربی کا حصہ ہے، یہ جو مکے میں اور حجاز میں نہیں تھا، یہ اسلحہ وہاں نہیں تھا، یہ صنعت وہاں نہیں پائی جاتی تھی. پیغمبر نے اپنے اصحاب میں سے دو کو انتخاب کر کے وہاں بھیجا، جرش بھیجا، وہاں سے سیکھ کر کے آیا، لوگوں کو یہاں پہ سکھائے. تیاری کا عالم یہ ہے. تو ایک طاقت کے اعتبار سے تیاری، دوسرے یہ کہ اس طاقت کو کنٹرول کرنے والے ولی، کیونکہ اگر طاقت ہے اور کنٹرول کرنے والا ولی نہیں ہے تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے. گاڑی جتنی ایڈوانس ہے بریک اس کا اتنا ہی طاقتور ہونا چاہیے. اگر بریک پاورفل نہیں ہے تو آپ کو طاقتور گاڑی تباہی کی طرف لے جائے گی. اس طاقت کو کنٹرول کرنے والے ولی کا اہتمام کیا گیا. افسوس ہے کہ مسلمان دونوں سے پیچھے ہو گئے. صالحین سے خدا کا وعدہ ہے کہ صالحین وہ اللہ زمین کا اقتدار عطا کرے گا. صالحین کون؟ صالحین کا ایک معنی آپ سے عرض کیا, صالح سے مراد کون؟ صلاح, یہ جو ہے فساد کے مقابلے میں صلاح, گناہ کے مقابلے میں. صالح کا ایک معنی وہ کہ جب انسان تقوی اختیار کرے, جو عمل ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل انجام پائے اس کا. اور صالح کا دوسرا معنی کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قیادت اور وراثت زمین کی صلاحیت بھی پائی جائے, قابلیت پائی جائے, علم, دانش, ٹیکنالوجی, انتظامی صلاحیت, قوم کے اندر اتحاد, اخوت اور برادری قائم کرنے کی اس کے اندر جو ہے صلاحیت ہو. یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تب انسان کا شمار صالحین میں ہو سے ہوتا ہے. وہی صالحین جن کے لیے خدا نے وعدہ کیا کہ وراثت زمین ان کے لیے, اور جن کے حلیے اور جن کے لباس کی فراہمی کی دعا امام علیہ السلام خدا سے کر رہے ہیں, وہ حلنی بحلیت صالحین, بار الہ ہمیں صالحین کے لباس سے, صالحین کے زیور سے ہمیں آراستہ فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.